لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم خواتین حدیث کا فن کس طرح مرتب ہوا اور عہد بہد کے مراحل سے گزرا میں عام اصطلاحات کا مفہوم کیا ہے ہم اس پر کچھ گفتگو کر چکے ہیں خلاف میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جن اصطلاحات سے میں نے آپ کو متعارف کرایا ہے ان پر کم و بیش اتفاق ہے لیکن بعض جگہوں پر مختلف ادوار میں لوگ اس طرح سے اس اصطلاح کو نہیں لے رہے ہوتے جیسے کہ کسی دوسرے زبان میں لے رہے ہوتے تو یہ چند جگہوں پر صورتحال پیش آئے گی جیسے میں نے مثال دی کہ امام شافعی مقتوع اور منقطع میں فرق نہیں کرتے بعض اصطلاحات کے بارے میں متاخرین بھی ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں اور جب آپ اس پورے فن کا مطالعہ کریں گے اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو اس کا شوق ہوا تو جن اصطلاحات کا میں نے ذکر نہیں کیا اس میں بہت اختلاف ہوتا ہے یہ کم و بیش متفق ہے اور اہم اصطلاحات ہیں جن کا میں نے آپ سے تعارف کرا دیا یہ تو یوں سمجھ لیجیے کہ ایک عمومی جائزہ ہے اس فن کا اس کے بعد یہ جو اصطلاحات ہیں اس فن کی بحثیں ہیں اس میں کسی چیز کا کیا مطلب ہوتا ہے کسی کتاب کو ترتیب دیا جا رہا ہے تو اس میں جو اصطلاحات آتی ہیں اس کے کیا معنی ہوتے ہیں سند کیسے بیان کی جاتی ہے ظاہر ہے کہ یہ جو پورا علم ہے جس کا ایک مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ علم بھی ابتدا ہی سے مرتب ہونا شروع ہو گیا تھا ہمارے پاس جو سب سے قدیم کتاب اس فن کی اس وقت موجود ہے وہ حاکم کی معرفت العلوم الحدیث سب سے قدیم کتاب ہے یعنی اس سے پہلے کوئی زیادہ اہم چیزیں نہیں سب سے قدیم چیز یہی پھر اس کے بعد ابن صلاح کی علوم الحدیث ہے جس کو مقدمہ ابن صلاح کے نام سے عام طور پر یاد کیا جاتا ہے پھر امام نووی کی اب تقریب و تحسیر ہے تدریب الراوی اسی کی شرح ہے اور پھر نخبۃ الفکر ہے یہ وہ کتابیں ہیں جو مختلف ادوار میں لوگوں نے اس فن میں لکھی اور اچھی ہے یعنی ان پر آپ ایک نظر ڈالیں تو بڑی ترتیب سے آپ کو یہ سارا فن لکھا ہوا مل جائے عام طور پر ہمارے یہاں دینی مدارس میں نخبۃ الفکر ہی پڑھائی جاتی ہے اور اچھی کتاب نخبۃ الفکر ایک مختصر متن ہے بہت مختصر سی کتاب ہے آپ یعنی 40-45 صفحے کتاب ہوگی زیادہ سے زیادہ پھر خود ابن حجر نے اس کی ایک شرح لکھ دی نزہت النظر جو عنوان سے زیادہ نہیں اس کی شرح لکھی اور پھر بہت سے لوگوں نے ان کی شروع لکھی ہیں لیکن ایک مختصر کتاب میں آپ کو اس فن کا تعارف مل جاتا ہے یہ اس کے مختلف ادوار میں اس علم کا ارتقا ہے بعد کے زمانوں میں پھر جب زیادہ استقصاء کے ساتھ چیزیں ہمارے سامنے آنے شروع ہوئی ہیں اور قدیم سے جائزہ لوگوں نے لینا شروع کیا تو اب کچھ اور معلومات بھی ہمیں اس میں حاصل ہو گئی ہیں مثلا یہ معلوم ہو گیا ہے کہ قاضی ابو محمد حسن بن عبد الرحمن بن خلاد اور رام ہرمزی نے سب سے پہلے اس فن کو مرتب کیا اور ان کی کتاب اب مخطوطوں کی شکل میں اس وقت میسر ہے یعنی چھپی نہیں ابھی تک مکتبۃ الظاہریہ دمشق میں اس کا ایک مخطوطہ موجود ہے اور اب تک کلاسیہ حلب میں اس کا ایک مخطوطہ موجود ہے اب تک کی جو دریافتیں ہیں یعنی حاکم کی کتاب تو ملتی ہے عام ملتی ہے لیکن یہ کہ یہ قدیم ترین نسخہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس فن میں انہوں نے مرتب کیا اور یہ موجود ہے یعنی اور بھی کتابوں کا ذکر ملتا ہے لیکن وہ ضائع ہو وہ ہمارے پاس نہیں کتابوں میں ان کا ذکر ملتا ہے یہ مل گئی ہے اور موجود ہے مخطوطے کی صورت میں چھپی ابھی تک نہیں ہو اسی طریقے سے عبداللہ بن محمد بن جعفر بن حیان اصفہانی کی اب پھر حدیث ہے یہ بھی میسر مل جاتی ہے اور قدیم کتابوں میں سے یہ دونوں تو کم ہوئے حاکم سے پہلے کیونکہ حاکم کی وفات کی تاریخ ہے 405 تو یہ اس سے پہلے کی یہ بزرگ جو ہیں انہوں نے اس سے پہلے یہ لکھا اس کے بعد ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی کی طبقات المحدثین والروات ہے یہ 430 میں فوت ہوئے ہیں یہ بھی موجود ہے اور میسر ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد 463 میں فوت ہوئے خطیب بغدادی ان کی الکفایہ ہے یعنی اگر الکفایہ کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے ایک بہت غیر معمولی کتاب ہے اور خطیب کو بھی بہت سائے فن آدمی ہیں लेकिन उनसे पहले चीजें अब मयसर मिल सकती हैं, कोई तहकीक करने वाला अगर चाहे तो उसको ये चीजें मिल सकती हैं। खदीब की किफाया भी है और जामेल आदाब शेख व सन उनकी किताब है और वो भी इस पर मयसर है। इसी तरह 544 में वफात हुई काजी इयाज की, उनकी अलिलमा भी में एक अच्छी किताब। मैंने अभी इब्न सलाह का जिक्र किया था, ये क्योंकि मशहूर किताबें थी, उनका मैंने पहले जिक्र कर दिया, जिनसे आप इस्तेफादा कर सकते हैं, अब भी उनको पढ़ सकते हैं। हाकिम की मारिफत उलूम हदीस है, या नदवी की तकरीब है, या इसी तरीके से उसकी शरह तदरीब रावी फिक्र है। ये जरा ज्यादा इल्मी और फनी किताबें हैं, उस तरह मरतब नहीं है। और इलम के इर्तका के मामले में तालिब इल्मों के जहन में रहनी चाहिए। और ये जो इब्तदाई और अली किताबें होती हैं बड़ी अहम होती हैं, मिसाल के तौर पर नुकबतुल फिक्र से वो बसीरत हासिल नहीं होती इस फन की जो किफाया से हासिल होती, यानी उससे फन की हकीकत मालूम हो जाती है। ये किताबें बाद में तालिब इल्मों के पढ़ने के लिए ज्यादा मुरतब की जाती हैं, लेकिन फन क्या है, क्या हुआ है, उसमें क्या मराहल गुजरे हैं, जैसे सीधे ही किताब से जो बसीरत फन नहब में हासिल होती है वो बाद किताबों से हासिल नहीं हो सकती, इसलिए कि उससे ये पता चल जाता है कि इसके बनने का अमल कैसे हुआ है। तो ये जो मैंने आपसे जिक्र किया है तालिब इल्मों के लिए है कि उनके सामने ये चीज रहे। हमारे यहां ज्यादा जो शोहरत किताबों को हुई है उसमें अलबत्ता ये तकीउद्दीन अबू अमर उस्मान बिन अब्दुलरहमान की उलूमुल हदीस, इसको इब्न सलाह कहते हैं, ये बहुत शोहरत पा गई और कोई शक नहीं कि ये बड़ी गैर मामूली किताब है। इस किताब के साथ हुआ कि इस पूरी की पूरी किताब को नज़्म, यानी ये भी एक गैर मामूली काम हमारे लोग करते हैं। चुनांचे जैनुद्दीन इराकी ने पूरी किताब को 250-300 सफ़े की किताब है और फनी किताब है, यही कुछ उसमें बयान हुआ जा रहा है, सही क्या होती है, गज़ल क्या होती है, उसने नज़्म दुरूद असर के उन्वान से इसको नज़्म कर दिया और 1000 नज़्म किया, तो इसलिए अल्फिया इराकी इसको कहते हैं। नाहब में जैसे अल्फिया इब्ने मालिक की बड़ी शोहरत है, इसी तरीके से इसकी भी बड़ी शोहरत है। और फिर उसके बाद यही अल्फिया इराकी है जिस बहुत ही गैर मामूली शरह लिखी है इमाम सखावी ने, जो फतुल मुगीस के नाम से मशहूर है, और इस फन में एक बड़े मर्जा की, यानी अगर आप इसको फन को जैसे कि वो है उसको किसी एक किताब से समझना चाहें तो सखावी की फतुल मुगीस का बड़ा गैर मामूली दर्जा है। एक और किताब भी इसी तरह की है जिसमें इसी तरह अशार में बयान किए गए बैकूनिया, ये हमारे यहां कम मुतारफ है लेकिन दूसरे बाज मगरबी इलाकों में ज्यादा मुतारफ है। हमारे यहां ज्यादा शोहरत फतुल मुगीस को हुई और उधर ज्यादा बैकूनिया को हुई है, तो ये भी इसी तरह की चीज है। ये मैंने मुख्तसर से आपको बता दिया कि ये असल में वो तसानीफ या वो किताबें हैं जिन किताबों के जरिए से आप, मैंने अर्ज किया, इसकी तफसीलात मालूम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, यानी फन की तारीख क्या है, कैसे पैदा हुआ है, इस्तलाहात कैसे वजूद में आई है, इस्तलाहात के मफाहिम क्या है, मुख्तलिफ जबानों में ये इस्तलाहात क्या सूरत इख्तियार करती रही है, उसमें मुख्तलिफ लोगों ने क्या बहसें की हैं, इनको जानने के लिए पहले मैंने आपको ये बता दिया कि 4-5 किताबें जो आम मिलती हैं छपी हुई, नुकमतुल फिक्र आपको मिल जाएगी, मारिफतुल उलूम हदीस मिल जाएगी, इब्न सलाह का मुकदमा आम मिल जाएगा, नब्बी की तकरीब पर तहसीर मिल जाएगी, तदीबुर रावी भी छपी हुई मौजूद है, उसकी शराह सियूती की वो भी मिल जाएगी, ये तो आम किताबें हैं। लेकिन अगर कोई आदमी ज्यादा दिक्कत नजर के साथ फन का मुताला करना चाहे तो इनको भी देख सकता है, इसमें तो बाज तो मखतूते हैं और दुआ करनी चाहिए छप जाए, लेकिन अल्किफाया मिलती है और अल्किफाया को पढ़ने से मालूम होता है कि वो काफी हद तक किफाया है, यानी किफायत कर जाती है। और ये ठीक कहते हैं जो मुहद्दिसीन भी कहते हैं और माहिर कहते हैं कि कुल्लू ना जानू ना, यानी किफाया का दर्जा ये है कि बाकी सब लोगों ने गया उसी पर एहसास किया, वो सीधे ही किताब को जो दर्जा हासिल है इस पद में वही इन किताबों को भी हासिल है, जिसमें किफाया हमें मयसर है और बाकी जो है वो ज्यादातर मयसर नहीं है। मखतूतों की शक्ल में उनका जिक्र हम पढ़ते हैं, ये इसका मुख्तसर सा मैंने आपको फन का तारुफ कर दिया। एक छोटी सी बात जो दरम्यान में से रह गई थी उसका जिक्र कर दूं मैं, और वो ये कि जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया था ना कि एक इस्तलाह हदीस की किताबों के बारे में ये थी जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवायत बयान की जाती है और रावी के लिहाज से उसको बयान करते हैं, यानी अबू बकर सिद्दीक की रवायतें, उमर की रवायतें, उसमें मौजू का नहीं ख्याल रखा जाता, तो उसके लिए मुस्नद की इस्तलाह इस्तेमाल, मुस्नद अहमद बिन हम्बल का मतलब यह है, यानी एक तो मुस्नद वो है जो खुद रवायत की इस्तलाह है, एक मुस्नद किताबों के बारे में भी लफ्ज़ बोला जाता है, यानी जिसमें मुसन्निफ ने यह तरीका अख्तियार किया है कि उसने एक आदमी को ले लिया और उसकी सब रवायतें एक जगह जमा कर दी, फिर दूसरे को ले लिया उसकी, मुस्नद अहमद बिन हम्बल को अगर आप पढ़े तो उसमें आपको मसलन सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक की सब रवायतें मिल जाएगी, फिर हज़रत उमर की सब रवायतें मिल जाएंगी, ऐसे ही एक खास तरतीब के साथ उन्होंने एक एक आदमी को लिया है, उसमें ये जेर बहस नहीं होता कि रवायत का मौजू क्या है, यानी सैयद अबू बकर सिद्दीक की पहली रवायत हो सकता है वो नमाज के बारे में दर्ज कर रहे हैं, दूसरी रवायत जो है वो किसी और चीज के बारे में दर्ज कर रहे हैं, रोजे के बारे में दर्ज कर रहे हैं, پھر بعد کے زمانے میں یہ ہوا کہ مختلف مصنفین نے اب باب کے لحاظ سے کتابوں کو مرتب کرنا شروع کر دیا. وہ مسند کے مقابلے میں ان کتابوں کو کہتے ہیں مصنف. سب سے پہلی مصنف عبد الرزاق ہے, بخاری بھی مصنف ہے, مسلم بھی مصنف ہے. مصنف کا مطلب یہ ہے کہ کتاب میں مصنف نے, یعنی کتاب تو مصنف ہے, یعنی مصنف تصنیف کرنے والے نے اس کتاب میں ابواب قائم کر دیے, موضوعات کے لحاظ سے حدیثوں کو ترتیب دے دیا ہے. یعنی راوی کے لحاظ سے ہے تو مصنف, اور موضوعات کے لحاظ سے ترتیب دے دیا ہے تو وہ مصنف. اب ایک نظر حدیث کے مجموعوں پر بھی ڈال لیجیے, جن سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے. حدیث کے مجموعوں میں سب سے پہلے تو ہمیں جو تاریخی طور پر اولین مجموعے معلوم ہوتے ہیں, اس میں مثلا زہری مجموعہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک باقاعدہ مجموعہ مرتب کیا تھا, بعد کے لوگ اس سے لکھ کر دیا تھا کتاب حدیث. اس کے بعد عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج جو ہے ان کا مجموعہ ایک زمانے میں ہوا, امام سرانی کا مجموعہ. یہ جو عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج ہیں, یہ 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. امام سرانی 153 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. پھر سفیان ثوری کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا بھی ایک مجموعہ تھا اور یہ 161 میں فوت ہوئے. عبداللہ بن مبارک بہت مشہور محدث ہے, ان کا بھی ایک مجموعہ بیان کیا جاتا ہے, 181 میں فوت ہوئے تھے. اور راوی کے لحاظ سے جو بہت مشہور ہوئی کتابیں ان میں ایک مسند احمد بن حنبل ہے, یہ بھی ابتدائی زمانے کی کتابوں میں سے ہے, اور ایک مسند ابو داؤد طیالسی. یعنی یہ دو کتابیں بڑی غیر معمولی اس فن میں شہرت رکھتی ہیں مسند ہونے کے لحاظ سے, یعنی راوی کے لحاظ سے. موطا امام مالک وہ ابواب کے لحاظ سے, اور اس میں امام مالک نے حدیثیں بھی داخل کر دی اور اپنی فقہ کے مسئلے بھی اس میں شامل کر دیے, یعنی وہ ایک جامع سی کتاب بن گئی. اچھا مصنف کی صورت میں یعنی ابواب کے طریقے پر پھر جو کتابیں مرتب ہوئی ان میں سے آپ یہ جانتے ہیں کہ 6 کتابوں کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہو گئی, ان کو سیاستہ کہا جاتا ہے. 6 صحیح ترین کتابیں, صحیح ترین یعنی جن میں زیادہ صحیح روایتیں ہیں. صحیح وہ روایتیں جو فن حدیث کی اصطلاح میں صحیح ہوتی ہیں, یعنی یہ ساری بات سمجھ لی ہوئی کہ سب روایتیں صحیح ہیں, کیونکہ مصنفین کا دعویٰ بھی نہیں, زیادہ روایتیں ان میں صحیح. صحیح سے کیا مراد ہے؟ اردو والا صحیح نہیں, بلکہ حدیث کی اصطلاح میں جس کو صحیح روایت کہا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے ان کو سیاستہ کہتے ہیں. اس میں بس ایک نظر ڈال لیجئے کہ بخاری جو ہے ان کی 256 کی وفات ہے, ان کی کتاب بہت مشہور ہے جامع صحیح. پھر مسلم ہے, ان کی 261 کی وفات ہے, یعنی قریب قریب کے زمانے ہی میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. ابو داؤد کی 275 کی ہے, ترمذی کی 279 کی ہے, نسائی کی 303 کی ہے, ابن ماجہ کی 273 کی ہے. تو یہ 6 کتابیں جو ہیں یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے زمانے ہی میں تو ہوں گے, بلکہ استاد شاگرد ہیں ان میں بعض لوگ, انہوں نے مرتب کر دی. ان میں سے بخاری اور مسلم میں تو ہر طرح کی روایتیں ہیں, یعنی اس میں آپ کو تقلید کے بارے میں روایتیں مل جائیں گی, تاریخی روایتیں مل جائیں گی, واقعات مل جائیں گے, عقائد کی بحثیں مل جائیں گی, لیکن ان لوگوں نے زیادہ تر احکام مرتب کیے ہیں, اور کیونکہ احکام مرتب کیے ہیں تو اس کا نام بھی سنن, سنن ابو داؤد سنن وہ نام اس کا رکھتی ہے. لوگوں نے بھی بعض کتابیں مرتب کی اور اچھی ہیں, لیکن ان کو وہ شہرت حاصل نہیں ہوئی. مثال کے طور پر 255 میں دارمی نے اپنی سنن مرتب کی, ان کی وفات 255 میں ہو رہی ہے, اور آپ یہ دیکھیے کہ ان کو اس کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہو سکی. یہ تو حدیث کی جو مشہور کتابیں ہیں وہ ہیں. ان کے بعد پھر یہ دور آ گیا کہ ان کتابوں کا کوئی خلاصہ بیان کیا جائے, مختلف کتابوں کی روایتیں ایک جگہ جمع کر دی جائیں, اور اسی طریقے سے سب کتابوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے. یعنی یہ ظاہرہ کے بعد کے دور کی چیزیں ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو شہرت حاصل ہوئی وہ مصباح السنہ حاصل ہوئی, امام بغوی کی جو مصباح السنہ ہے, سب سے زیادہ شہرت اس کو مجموعہ, یعنی جس میں انہوں نے بخاری سے بھی مسلم سے بھی مختلف جگہوں سے روایتیں لے کے جمع کر دیا, تو یہ سارے عالم اسلام میں مصباح السنہ کا ایک بڑا مقام بنا. اب کوئی جانتا بھی نہیں کیوں, اس کی اصل میں مصابی اسی کی تلخیص کہیے, توضیع کہیے, جو کچھ بھی کہیے, یعنی اسی پر مبنی ہے. تو امام بغوی کی کتاب اس میں آ گئی ہے ساری کی ساری, اس وجہ سے مشکات کو بڑی غیر معمولی تاثر ہوگی. یہ ولی الدین تبریزی کی ہے. سیوتی نے جم جوام جامع الصغیر لکھی, جس طرح نبی ریاض الصالحین کو اس طرح کے مجموعے میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی. یہ جو مجموعہ ہے یہ کوئی فنی مجموعہ نہیں ہے, اس میں تو یہ کیا گیا کہ روایتوں کی نوخت جو کتابیں ہیں ان کا انتخاب کر لیا گیا ہے, ایک اچھی ترتیب دے دی گئی ہے, یہ زیادہ تر کام اس میں یہ کیا گیا. जिन शुरू से शरों से आपको इस फन के उम्हात के बारे में हदीस के अंदर क्या मजामीन है, उसकी पूरी तारीफ क्या रही है, क्या क्या लोग सोचते रहे, बहुत अच्छी मालूमात मिलती है उसमें। एक तरह की शरह है फतुल बारी, यानी वो सिर्फ शरह नहीं है बल्कि वो फन हदीस के इंसाइक्लोपीडिया है। आप सब की देखना चाहे, मुझे सुन्नत की तहकीक और तदवीन में बड़ी मदद मिली फतुल बारी से। इस तरीके से बाज़ औक़ात मसले की पूरी तारीख वो वाज़े कर देते हैं कि फिर जो आम गौवा होता है जिससे आदमी मुतासर हो जाता है, बाद ही बात कह रहे हैं, वो टूट जाता है, मालूम हो जाता है कि असल हकीकत क्या है इसकी। इसी तरह मुस्लिम पर नकदी की शरह है, वो भी अगरचे नस्बतन मुख्तसर है लेकिन इस फन के बाद पहलुओं को जानने और बाद हदीसों के बारे में सलफ का मौकफ मालूम करने में उसकी बड़ी। नैरुल अवतार शौकानी, यानी अगर किसी मौके के ऊपर किसी रवायत के माल हो माल है को समझना हो किसी तालिबे इल्म ने तो बड़ी मदद देगी, अहम शुरू में से है। और शौकानी खुद भी बड़े आदमी है, एक मुश्तहिद के दर्जे के आदमी है, और फिर हमारे हिंदुस्तान को भी शरफ हासिल है कि मौलाना मुबारकपुरी की तौफतुल्लाह नज़ीर भी इसी दर्जे की चीज, यानी ये किताब ऐसी भी है कि जो इस फन में शुरू में ये तिर्मिज़ी की शरह है। मौलाना ये हमारे उस्ताद मौलाना अमीन हसन इस्लाही के उस्ताद है हदीस में, तो मौलाना अब्दुलरहमान मुहद्दिस मुबारक की, ये उसी इलाके का एक छोटा सा गांव है, ये वही मुबारकपुर है जिसके एक बुजुर्ग आलिम ने, इसमें बहुत उलमा पैदा होते रहते हैं, छोटा सा कस्बा गांव, जिसके एक बुजुर्ग आलिम ने अर रहीकुल मखतूम लिखी है जिसको सीरत की किताबों में अव्वल इनाम मिला पिछले दिनों। तो ये मौलाना की तोहफतुल्लाहज़ी भी बहुत गैर मामूली है, बल्कि मौलाना इस्लाही भी बताते थे कि उन्होंने जब तोहफतुल्लाहज़ी वो लिख चुके थे तो तब वो उनसे पढ़ने के लिए गए तो उन्होंने पूछा कि मैं आपको कौन सी किताब आप पढ़ना चाहेंगे, तो मौलाना ने कहा कि आप तिर्मिज़ी के मास्टर हैं, वहीं पढ़ा दीजिए, इसलिए कि उसी पर आपने काम किया। तो ये बड़ी गैर मामूली किताब है। एक मुख्तसर सा तारुफ शियों की किताबों का भी हो जाना चाहिए, इसलिए कि वो भी बहरहाल हदीस निस्बत करते हैं। फर्क क्या है? फर्क यह है कि वो हदीस लाजमन सैयदना अली तक पहुंचाएंगे या उन चंद सहाबा तक जिन चंद सहाबा को वो समझते हैं को ईमान पर कायम रहेंगे, उनके यहां ये तहदीब है। तो उनकी जो किताबें हैं उनमें सबसे, और ये किताबें बहुत बात है, यानी ये तो आप समझिए कि हमारा ये सारा जखीरा जब मरतब हो चुका था उसके बहुत बाद में मरतब हुई है। तो इसमें उनकी चार किताबों को बड़ी हैसियत हासिल है। एक तो अलकाफी है याकूब अलकुलैनी की, दूसरी मोहम्मद बिन अली बाबे अलकुम्मी की है बल्ला हजरुल फकी, तीसरी तहजीब अल अहकाम है और अल इख्तसार है मोहम्मद तुसी। यानी ये चार किताबें जो है ये उनके यहां यही हैसियत रखती हैं जो हमारे यहां सियासत तक हासिल है, अहले सुन्नत के यहां सियासत तक हासिल है। पांचवी चीज जो है जो हजरत अली के अकबाल अमाल में नहजुल बलागा शरीफ नजीर की, तो उसको भी अगर लें तो ये गोया पूरा का पूरा जखीरा। ये मैंने आपको मुख्तसर सा तारुफ करा दिया कि ये फन क्या है, इसकी तारीख क्या है, इसके उसूल किताबें कौन सी हैं, इसके मजमूए कौन से हैं, ताकि बार बार हम जब हदीस पर बाद में गुफ्तगू करें तो थोड़ा सा जहन में एक नक्शा कायम रहे। मकसद ये नहीं था कि कोई बहुत तफसील के साथ इस फन की तमाम मुस्तलाहात को पढ़ाया जाए, एक इजमाली तसव्वुर सामने रहे, क्योंकि असल बातें तो वो है कि मुझे अब करनी है इस मामले में, उनको करने के लिए इस पस मंजर की जरूरत थी। अगर कोई चीज मोहल रह गई और आप पूछना चाहते हैं तो पूछ ले, मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ।
लेक्चर की प्रधानमंत्री जी, आपने जो तमामी हदीस के लेक्चर के शुरू में तमामी हदीस के हवाले से आपने चार
रवायतों
ये इस पे कोई कमेंट मजीद करेंगे कि आपके ये गलत तबसरा है?
नहीं, फिलहाल तो मैंने सिर्फ रख दिया सामने, तबसरा तो मुझे करना है, यानी जाहिर है कि इस बात की तरफ मैं रेफर करूंगा।
ये शिया की किताबें आपने बताई, इनकी वो संदेह इसी तरह देते हैं जिस तरह हमारे यहाँ
ऐसी वो होती लंबी है इसलिए बात के जमाने की, लेकिन ऐसे ही किसी इमाम तक पहुंचा देंगे ज्यादातर हल्की तक पहुंचे।
मैं इस तरह ये फन वक्त हुआ है कि इस मौत जाग करें
हम, उनको इसकी जरूरत ही नहीं। इसकी वजह यह है कि उनके यहाँ हजरत अली भी मासूम है, वो तो खैर हमारे यहाँ भी यही सूरत हाल है, और बाद के जितने बुजुर्ग हैं वो उनके अइमा होते हैं ज्यादातर, वो भी मासूम है, उनको इसकी क्या जरूरत है। लेकिन करते हैं बहसें इस तरह की, ऐसा नहीं कि करते नहीं, बहसें करते हैं। तो अब जनाब किताब में निकाल लीजिए जहां मैंने इस फन पर अपना नुक्ता नजर बयान किया, मबादी तदब्बुर हदीस। तदब्बुर सुन्नत के मबादी हमने पढ़ लिए थे, अब मबादी तदब्बुर हदीस हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, और ये इसको पढ़ने के लिए एक मुख्तसर पस मंजर था जिस पर मैंने चंद इशारा कर दिया। मैंने ये लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फेल और तकरीर व तस्वीर, ये मैं पहले अर्ज कर चुका हूं ना कि हदीस इसी को कहते हैं, یعنی یا تو اس میں بات بیان ہوگی قول، یا حضور نے کوئی کام کیا اور دیکھنے والا بیان کر رہا ہے کہ آپ نے ایسے کیا تو پھر، اور یا کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس پر نکیر نہیں کی، دینی کام تھا، ظاہر ہے کہ بالکل ترین قیاس بات ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی غلط دینی کام کیا جا رہا ہوتا تو آپ روکتے نا اس سے، تو اس کو تقریر و تصویب کہتے ہیں، یعنی آپ نے برقرار رکھا اس بات کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کی روایتیں جو زیادہ تر اخبارات کے طریقے پر نقل ہوئی ہیں، یعنی اب دیکھیں نا ایک اصطلاح آ گئی، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو روایتیں ایک ایک دو دو آدمیوں سے ہم کو ملی ہیں، تاریخی روایتیں حضور کی زندگی کے بارے میں، قول کی فعل کی، ان کو فنی اصطلاح میں اخبار احادی کہتے ہیں، عام تو ہم حدیث کہتے ہیں لیکن فنی زبان میں ان کو اخبار احادی کہتے ہیں. اور جنہیں اصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ دو باتیں ایسی واضح ہیں کہ کوئی صاحب علم انہیں ماننے سے انکار نہیں کر سکتا. یعنی اس سے پہلے کہ آپ اس فن کو پڑھیں، یہ دو باتیں جو ہیں یہ ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں دو رائے ہو نہیں سکتی، الا یہ کہ آدمی کو بحث کرنے کا شوق وہ کر لے. ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حفاظت اور جو اشاعت کے لیے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضور نے جس طرح قرآن مجید کی بیابت کرائی، جس طرح لوگوں کو حفظ کرایا، جیسے لوگوں کو بار بار متوجہ کیا، چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر تنبیہ کی، ان کو پابند کیا اس بات کا کہ کسی کے پاس اگر ایک آیت بھی قرآن کی تو وہ پابند ہے اس بات کا کہ اس کو دوسروں تک پہنچا دیں، اور یہ سارا جو اہتمام آپ نے کیا، یہ اہتمام کبھی ان چیزوں کے بارے میں نہیں کیا کہ آپ نے کوئی باقاعدہ سیکرٹری مقرر کی ہو، میری باتیں لکھا کرو، یا لوگوں کو یہ کہا ہو کہ جس آدمی کے علم میں کوئی بات آ جائے لازمن دوسروں کو پہنچائے، یا ہر آدمی اس کا مکلف ہے کہ میری بات سنے اس کو محفوظ رکھے. یہ تو میں نے اسی لیے بالکل ابتدا میں یہ آپ سے عرض کر دیا تھا کہ پورے ذخیرہ حدیث میں وہ چار باتیں ہیں جو خود حدیث کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں نے آپ سے عرض کر دیا. یعنی ان میں جہاں تک پہلی بات کا تعلق کہ حضور نے حجت الوداع کے موقع پر لوگوں کہا، تو یہ تو کوئی حدیث کو محفوظ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک اہم خطبہ ہے، اور آپ یہ چاہیے اس سب کے میں نے باتیں بیان کی جو لوگ آج نہیں آئے یا موجود نہیں ان کو پہنچا دینا، یعنی ہر سلیم التبع آدمی اس کے یہی مان لے گا، اس کے سوا اس کے کوئی معنی نہیں. یا مثال کے طور پر آپ نے اگر کسی آدمی کی تحسین کی کہ اگر کوئی آدمی میری بات اچھی طرح سنتا ہے دوسرے کو اچھی طرح پہنچا دیتا ہے تو یہ بڑی اس کے لیے خیر و برکت کی بات ہے، تو ظاہر ہے کہ تحسین بھی ہے اور اس میں لوگوں کو ایک ترغیب بھی کہہ سکتے آتا ہے کہ وہ اچھی بات کو اچھے طریقے سے سنیں، لیکن اس کو اہتمام اور حفاظت کے تعبیر میں آپ داخل نہیں کر سکتے. تو یہ اس وجہ سے یہ بات کم و بیش وقت پتہ ہے، اس پہ بحث نہیں ہو سکتی کوئی بھی. ایک سادہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حفاظت اور تبلیغ و اشاعت کے لیے کبھی کوئی اہتمام نہیں، ایک بات. دوسری یہ کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی علم یقین کے درجے تک نہیں پہنچتا. یعنی جو علم ان سے حاصل ہوتا ہے، ایک آدمی یہ بیان کرتا ہے کہ حضور نے یہ کہا یا حضور نے یہ کیا تو ہمیں اس سے کچھ علم حاصل ہوا ہے، اس علم کا کیا درجہ یہ ہے کہ یہ بالکل یقینی ہو گئے؟ یہ یقینی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیوں یقینی نہیں ہوتا؟ یعنی پہلی بات تو میں نے عرض کر دیا نا کہ آپ کے سامنے عین ممکن ہے کہ ظاہر حلا ہوا ذخیرہ ہے، کوئی چیز میری نگاہوں سے اجل رہ گئی ہے، لیکن میں اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ حدیث کے پورے ذخیرے پر ایک نظر ڈالنے کے بعد ان چار باتوں کے سوا مجھے کچھ نہیں ممکن ہے. مجھے تحقیق سے کوئی چھوٹی موٹی چیز سامنے آ جائے لیکن میرا کہنا اس کا امکان نہیں ہے. آخر آدمی جب خاص اس زاویے سے دیکھے گا سارے ذخیرے کو نہیں ملی تو مشکل ہی ہے میرے. تو یہ چار باتیں ہی ہیں جو اس میں ڈال نہیں ہے. پہلی بات تو وہ ہے ایک مسلمہ کہ نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو پابند کیا اس کا بھی دیکھو جو بات سنو وہ لازمی دوسروں تک پہنچانی ہے، یا فلاں فلاں آدمی سنیں، یا کچھ لوگوں کو مقرر کیا گیا ہو کہ اس کو لکھیں یا لوگوں تک پہنچائیں. حفاظت تبلیغ اشاعت کا کوئی اہتمام آپ نے نہیں کیا. سادہ باتیں وہ جو میں نے آپ کو بتا دی جو تین چار کہیں ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ ہر بزرگ کہے گا اور رسالت مآب نے بھی فرمایا علم یقین کے درجے تک نہیں پہنچتا. ہم بھی بحث کر چکے ہیں کہ قرآن بھی اجماع سے منتقل ہوا ہے اور سنت بھی اجماع سے منتقل، اور اجماع سے ہم کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ قریب قریب درجہ یقین کا علم ہو جاتا ہے. اور کہتے تھے کہ کوئی اسلامی اصطلاح نہیں ہے، یہ فن تاریخ کی اصطلاح ہے. یعنی اگر ایک چیز کو نسلن بعد نسلن، اور یہ دیکھیے نسلن بعد نسلن ہمارے یہاں ایک بڑی غلطی ہوتی ہے، اور میں اس پر کئی مرتبہ متربع کر چکا ہوں بحثوں میں، کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں اس وقت، یعنی جب ہم کہتے ہیں کوئی چیز اجماع سے منتقل ہوئی ہے تو وہ صحابہ کے ہاں بھی اسی درجے میں مجمع علیہ ہوتی ہے، ان کے بعد کے ادوار میں بھی اسی درجے میں مجمع علیہ ہوتی ہے، اور کوئی دور ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اندر اس کی یہ حیثیت نہ ہو. اگر یہ حیثیت کسی دور میں نہیں رہی تو اجماع ختم ہو گیا. یعنی عین ممکن ہے کہ اس کی روایت ہو خبر واحد اور اس پر سب کا بعد کے ادوار میں اتفاق ہو گیا، لیکن پہلے دور میں وہ خبر واحد ہے، کچھ بھی نہیں. یعنی اتفاق تو کسی بھی چیز پہ ہو سکتا ہے، قرآن مجید کی آیت کے ایک مفہوم پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور تک معاملہ بالکل. دوسری چیز جو اس میں اہم ترین ہوتی ہے اور اس میں کسی صاحب کو چوکنا نہیں چاہیے، وہ یہ ہے کہ امت کا پورا علمی ذخیرہ مثبت طور پر متفق لفظ ہوتا ہے اس کے بارے میں. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک چیز پیش کریں اور جیسے ہی ہم اس چیز کو سنیں سب لوگ مان رہے ہیں، سب لوگ مان رہے ہیں، معلوم ہوا حدیث ہی نہیں مان رہی، اجماع کی لگ رہا. یعنی وہ کردار ادا کرے گی نا اگر اس میں مسئلہ زیر بحث آ گیا ہے اور وہ کوئی اور تصویر دکھا رہی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ امت کے ابتدائی دور میں جو خود بابر صحابہ کے ذریعے ذخیرہ مرتب کیا گیا وہی نہیں مان رہا اس بات. اجماع کے لیے متفق لفظ ہونا، یعنی اجماع اس کا محتاج تو نہیں ہے کہ حدیث میں اس کا ذکر ہو، لیکن ہو گیا ہے تو پھر وہ وہی ہونا چاہیے جو آج ہم مان رہے ہیں. یعنی ہے تو پھر بڑی اہمیت ہو گئی اس کی، اس لیے کہ اب تو وہ اجماع کا حصہ بن گئی نا. خاموشی تھی، ہم یہ کہہ سکتے تھے ساری لوگ اس بات کو بیان کر رہے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک میں اجماع کا لفظ سمجھا رہا ہوں، فی الحال صرف دین میں اجماع اس جگہ زیر بحث آتا ہے وہ نہیں. مثال کے طور پر ایک چیز ہے مسلمانوں کے ہاں، کوئی بندہ آپ کو اس سے آپ کرتا نظر نہیں آئے گا، وہ رجم کی سزا کا معاملہ ہے، دیت ہے عورت. لیکن سوال یہ ہے کہ اس سارے اجماع میں قرآن کو نظر انداز کر دیں، یعنی اگر سب کچھ ماننے کے بعد قرآن پڑھے اور معلوم ہو کہ قرآن کی آیت ہی غلط سمجھ لی گئی ہے اور اس کے بعد سب متفق ہوتے چلے گئے ہیں، تو قرآن کافی ہے اس سب کچھ کی تردید کر دینے کے لیے. تو اس لیے اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ اجماع کا لفظ جو ہے یہ غوغائے عام کے لیے نہیں بولا جاتا، اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ نسل نسل میں اتفاق ہو اور کوئی ایک امت کے ذخیرے میں نشہ کر رہی ہے، ایک چیز بھی نفی کر دے گی، اور اگر حدیث کے درجے کی چیز نفی کر دے گی، نفی کر دے گی، میں یس کر رہا ہوں، اس بات کے لیے ضرورت نہیں ہے اس کی، نفی کر دے گی یا اس کی تصویر کوئی دوسری بتا دے گی، تو وہ اجماع اجماع ختم ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات سمجھنے میں اگر لوگ متفق ہو گئے اس کے اوپر، اجماع کے لیے ان سب چیزوں کو جمع ہونا چاہیے، اس لیے اس سے ہم یقینی علم حاصل کرتے ہیں. یعنی میں یقین کے لفظ کی تشریح کر رہا ہوں کہ اس لیے اس کے علم کو کہ چیز ایسی ہے یقین. یہ یقین بھی وہ یقین نہیں ہے کہ جس یقین کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ بھائی حق عین حق کل یقین ہو جاتا ہے.
جیسے آپ نے فرمایا کہ اجماع اگر لوگ بیان کرتے ہیں، حدیث اس کی نفی کرتی ہے، تو اجماع ختم ہو گیا. کیا ایسے نہیں ہوتا کہ ایک چیز پہ اجماع ہے لیکن حدیث اس کی نفی کرے، وہ حدیث ضعیف ہو؟ جیسے
آپ ہو تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. یعنی بات یہ ہے کہ وہ اجماع جس مسئلے سے متعلق تھا اسی مسئلے کو حدیث زیر بحث لے رہی ہے، حدیث بھی صحیح ہے تو سمجھا جائے گا، قرآن کی آیت زیر بحث لائیے سمجھا جائے گا. رجم کے معاملے میں دیکھیں نا ہم نے کتنی بحث کی اور یہ بتایا ضعیف ہے، تو پھر تو زیر بحث نہیں، ضعیف حدیث زیر بحث نہیں ہوتی، صحیح حدیث علم کی دنیا میں زیر بحث نہیں.
اس کے بارے میں ہم یہ بھی تو کہتے ہیں کہ یہ جو چیز
امت کا ریکارڈ کہاں سے معلوم کیا جائے گا؟ ظاہر بات ہے کہ تاریخ سے معلوم ہوگا، متفق لفظ ہونا چاہیے، کیوں وہ چیز قائم رہ گئی ہے اس طریقے سے معلوم ہونا چاہیے. یعنی یہ واضح ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں بات اصل میں کیا ہے، یہ معلوم ہو جاتا ہے. نفی کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، لیکن بات کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں کہ اصل میں بات بن کیا گئی، کیا تھی اور کیا بن گئی.
سر یہ محفل جی فرما رہے ہیں، یہ ہمارا بیان کرنا ایک جنرلی ہم نے یہ اصول کہ اگر اجماع کے خلاف کوئی خبر واحد آئے گی تو وہ اس بنیاد پر نہیں سمجھی جائے گی، یہ شاید اس کی طرف
نہیں، میں وہ بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایک چیز بیان ہو رہی تھی نا اور اس میں لوگ متفق تھے، لوگ متفق تھے، یعنی اجماع بننے کے لیے بھی تو ایک پروسیس ہونا چاہیے نا، پہلے اجماع بنائے نا اس کو.
نہیں مثال اس کی جو ہے
پہلے تو بنائے اجماع ایسے بنے گی کہ ایک چیز کے بارے میں روایت بھی متفق ہے، ایک چیز کے بارے میں امت بھی متفق ہے، ایک چیز کے بارے میں تمام ذخیرہ جو ہے وہ بالکل متفق ہے، اس میں کوئی دوسری بات معلوم نہیں ہوتی، تب اجماع بنے گا. اب اگر درمیان میں کوئی رکاوٹ پڑ گئی تو پہلے تو اجماع بننے کے عمل کو روک دینا، پہلے اس کو سلجھائیں کہ یہ بات ہو کیا گئی ہے. یعنی مورخین اگر مختلف بات بیان کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ اگر حدیث مختلف بات بیان کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے؟ مختلف بات کیوں بیان کر رہی ہے؟ یعنی اس سارے معاملے کو پہلے، یہ ایسے ہے کہ پہلے غوغائے عام کو اجماع مان لیں گے پھر نہیں پہلے تو اس کو اسٹیبلش ہونا چاہیے کہ وہ اجماع ہو گیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کے بارے میں اجماع ہو اور پھر پورا کا پورا ذخیرہ اس میں متفق اللہ نہ ہو؟ ایسا ہو نہیں سکتا.
نہیں جیسے مثال کے طور پر جی یہ قرآن مجید ہی کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہا ہے, لیکن اس میں بعض روایتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جن کی آج تحقیق کر کے ان میں سے بعض کو ہم ضعیف بھی ہو سکتا ہے اعتراض میں, لیکن جب تک یہ ضعیف نہیں سمجھی جائیں گی اس وقت تک تو پھر وہ اجماع کے خلاف روایت.
ضعیف روایت
کو جی وہ آج ان کا ضعف واضح اگر ہوتا ہے تو آج سے پہلے وہ ضعیف سمجھی نہیں گئی, تو اس کے نتیجے میں وہ اجماع کے خلاف روایت.
پہلی بات تو یہ سمجھ اس معاملے قرآن کے معاملے میں جو امت کا تواتر ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گا نا, پہلے آپ اسٹیبلش کریں گے اس کو, اس کے بعد زیر بحث آئے گا نا اس میں روایت کیا کہہ رہی ہے. یعنی وہاں تو صورتحال یہ پیدا ہو جائے گی, پہلے اس کو اسٹیبلش کیجیے نا, پہلے اس کو اسٹیبلش کیجیے. یہ چیز مبنی ہی روایتوں پر ہے, یعنی وہ ہمارے پاس تاریخ کے ذخیرے میں پہنچی, وہ تو اجماع ہوا ہی نہیں نا. تو پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ اجماع کا لفظ بول دیا جاتا ہے, میں وہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اجماع کا لفظ نہ بولیے ایسے, اجماع کے لفظ کا مطلب غوغائے عام نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوگ بہت سے وہ بات کہہ رہے ہیں, بلکہ یہ پوری چین ٹریس کرتے ہیں آپ. دیکھیے جی نسلن بعد نسلن اس کے اوپر امت کا پورا ذخیرہ متفق لفظ چلا آ رہا ہے, اب اس سے کوئی مختلف چیز سامنے آ رہی ہے. میرا مطلب یہ نہیں کہ رد کر دیں گے ہم, نہیں اس پہ تو غور کیا جائے. یہ کیوں ہے, کیا وجہ ہے اس کا, کیا سبب ہے اس کا, کیسے ہے یہ مطلب. تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اجماع سے یقینی ہے, یعنی اس میں اصل میں سارا کا سارا ذخیرہ ایک جگہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور اگر سارا ذخیرہ ایک جگہ کھڑا نہیں, مثلا قرآن کچھ اور تصویر بنا رہا ہے, روایت کوئی اور تصویر, تو موضوع بحث بنے گا نا, وہ کیوں بنا رہا ہے, وجہ کیا ہے اس کی, سبب کیا ہو گیا اس کا, کیا باعث بنا ہے. اس میں دو حصے ہیں اس کے, ایک یہ کہ رسول اللہ نے رجم کیا, نہ حدیث اس کے خلاف ہے, نہ تاریخ اس کے خلاف ہے, نہ بعد کا دور اس کے خلاف ہے, نہ مطلب اس کے خلاف ہے. کیوں کیا, یہ دوسرا مسئلہ, کیوں کیا, کس گروہ میں کیا, یہ فہم کا مسئلہ ہے. جیسے بڑے ایک طلبا, یعنی کوئی اجماع نہیں ہوا, یہ بہت ایک واقعہ ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں, اصل میں بات یہ ہے, میری بات کو شاید آپ پوری طرح سمجھ رہے ہیں. یعنی میں یہ کر رہا ہوں کہ اجماع کا لفظ اس وقت بولیں جب یہ سارے مراحل گزر جائیں, یعنی غوغائے عام پر اجماع نہ بول دیں, کسی علاقے کی شہرت پر اجماع کا لفظ نہ بول دیں. میں عرض یہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پہلے اجماع کو بنا لیں, اجماع اس کے بعد بحث کریں کسی چیز کے اوپر, وہ بنا ہی نہیں ہوتا. بعض اوقات ایک بات بس شائع و ظاہر ہوتی ہے, عام لوگوں کے اندر رائج ہو گئے, فقہا اس پہ متفق ہو چکے ہوتے ہیں, وہ عام طور پر بیان کر رہے تھے. سارے ذخیرے کو جب سامنے رکھتے ہیں تو بعض اوقات تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پانچ چھ صدیوں تک معاملہ چل رہا ہوتا ہے, آگے غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اکثر و بیشتر صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ آگے غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے, آگے کا تاریخی ریکارڈ اس کو بیان نہیں کر رہا ہوتا. جیسے واقعہ کربلا میں حضرت حسین پہلی تاریخ کو آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اجماع تھا اس کے اوپر. مؤثر تاریخیں جو ہیں وہ بالکل دوسری تصویر بیان کر رہی ہیں اس میں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اجماع پہلے اسٹیبلش ہو گیا اور اب روایت, اس وقت روایت بھاگ مانگ لی جائے. اس اجماع کے اسٹیبلش ہونے کے عمل کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے. روایت کیا کہہ رہی ہے اگر اس موضوع سے متعلق, قرآن کیا کہہ رہا ہے, آثار کیا کہہ رہا ہے, پہلے اس کو اسٹیبلش تو کر لیجیے. ہم میں نفی اجماع کی نہیں کر رہا, نفی اسی کر رہا ہوں کہ غوغا کو اجماع نہ کراتے. یعنی عام طور پر ایک چیز رائج ہوتی ہے, اس کے بارے میں لوگوں میں ایک عمومی چلن ہوتا ہے, لوگ جب ہم جس کی بنیاد اس کو دیکھنا چاہیے. یعنی سارے ذخیرے کو سامنے رکھ کر پہلے پھر یہ سٹیٹمنٹ دینا چاہیے کہ اس پہ اجماع ہوگا, یعنی یہ اجماع ہے, یہ اجماع سے نقل ہوا. مطلب دیکھیں نا, میں نے جیسے مثال دی کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو سنساری کی سزا دی, یہ تو ٹھیک ہے, ہر آدمی نے دیکھ لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہے, تو ہر آدمی بیان کرے گا اس میں اجماع کے خلاف نہیں. کیا بات ہے, کیا وجہ ہے اس کی, کیوں رکھی, کیا سبب کا مسئلہ ہے, اس کے بارے میں بحث ہوگی. یعنی یہ آسان نہیں ہے معاملہ. حیثیت کیا ہے اس کی, اس کی حیثیت دینی ہے, اس کی حیثیت ایک روایت کی ہے, اس کی حیثیت ایک خوبی کی ہے, اس کی حیثیت کوئی فطری عمل کی ہے, اس کے بارے میں امت کو متفق لفظ ہونا چاہیے. اس میں اگر مثال کے طور پر روایتیں ہی دوسری جگہ کھڑی ہیں تو غور کر لیں تھوڑی دیر, رک اس معاملے میں صورتحال کیا ہے. تو یہ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ پہلے اجتماع اجماع کے اسٹیبلش ہونے کا عمل ٹھیک ہونا چاہیے. وہ ہاچ پاچ عمل نہیں ہے کہ آپ اٹھے آپ نے کہا جی سارے ہی انج کر دیں, یہ سارے ہی انج کر دیں کوئی چیز نہیں. یعنی اس کو علمی طریقے سے اسٹیبلش ہونا چاہیے. تو میرا اس وقت مسئلہ ایمان نہیں ہے, میرا مسئلہ یہ ہے کہ دوسری یہ کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی ان میں یقین کے درجے کا نہیں. یہ اصل میں اجماع سے حاصل ہونے والے علم کے بالمقابل استعمال کیا, یعنی اس سے جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ علم یقین ہوتا ہے, عین یقین پر نہیں ہوتا ہو. یعنی ایسا نہیں کہ آنکھوں سے دیکھ لیا لیکن یقینی علم حاصل ہوتا ہے. ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ یقین کے درجے تک نہیں پہنچتا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بات ہی ایک آدھ آدمی بیان کر رہا ہے, اور بات جب بات ایک آدمی بیان کر رہا ہے تو اس کے سمجھنے میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی, سمجھنے والے نے کیا سمجھ, کیا بات سکھائی اس نے, کیا اس سے اخذ کر لی. وہ مجلس میں آیا, بات ہو رہی تھی کسی اور سیاق و سباق میں, بیچ کا ایک جملہ اس نے سنا اور بیان کر دیا. چنانچہ سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, ظاہر ہے کہ ان کے پاس خلافت رہی ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانے میں اشاعت میں ایک سلسلہ بلامین کا ہم نے چھاپا تھا جس میں بہت سی روایات کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جب وہ خود صحابہ کرام نے بیان کی اور صحابہ کرام کے سامنے بیان کی تو انہوں نے شدید جرا کر دی اس کو. یعنی سیدہ عائشہ نے سیدنا عمر جیسی شخصیت کے بارے میں یہ کہا کہ آدمی بعض اوقات, میں یہ تو نہیں کہتی کہ جھوٹ بولتا, ان سما یوکتی, سننے میں غلطی کہا جاتا, بڑی اہم بات تھی جس کے سننے میں غلطی لگتی. یعنی یہ کہ مردے جو ہیں اگر گھر والے رو رہے ہوں تو ان کے رونے سے ان کو عذاب ہوتا ہے, مطلب روئے ہم عذاب ان کو ہو جائے. تو بات یہ تھی نہیں جو کہی گئی, سننے میں غلطی لگتی, بڑے سے بڑے آدمی کو غلطی لگ جاتی ہے, کوئی شخص معصوم نہیں ہوتا. اجماع کے معاملے میں تو اصل میں فہم کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا, ایک واقعہ ہے جو ہو گیا ہے, ایک معاملہ ہے جس کو شائع و ضائع کر دیا گیا ہے, ہر آدمی کو بیان کر رہے ہوتے. لیکن یہاں تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے بات سنی ہے, پتہ نہیں کس جگہ سنی ہے, معلوم نہیں کس پس منظر میں سنی ہے, گفتگو کیا ہو رہی تھی, بس بات کیا تھی, کچھ سے پوچھو جاتا ہے. یعنی اس میں انہوں نے تصدیق کی نا کہ بھائی جملہ یہ تھا بن یہ گیا اور دیکھو اس سے کیا مسئلہ پیدا ہو گیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ خود سیدنا عمر کتنی سختی اپنے زمانے میں کرتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں غالباً, وہ ان کے گھر آئے اور گھر آ کے انہوں نے تین مرد السلام علیکم کہا اور واپس ہو گئے. وہ اتنی دیر میں باہر آ گئے, انہوں نے کہا واپس کیوں جا رہے ہیں, انہوں نے کہا حضور نے یہ کہا تھا کہ بھائی جو قرآن میں ہے نا کہ آپ السلام علیکم کہیں, اگر گھر والے نہیں جواب دیتے تو چلے جائیں یا کہہ دیتے ہیں چلے جائیے. انہوں نے کہا حضور نے کہا تھا کہ تین مرتبہ, سینس کی بات ہے کہ آخر آدمی کہتا ہی تو نہیں جائے گا. حضرت عمر نے کہا کہ گواہ لاؤ ورنہ تمہاری ایسی ہے, میں مروں گا. یعنی وہ بےچارے بھاگے اور کہتے پھرتے تھے کہ میری پیٹھ بجاؤ. بلکہ ایک صحابی جنہوں نے بعد میں یہ کہا کہ نہیں بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ رسول اللہ کے صحابہ جو ہیں ان کے معاملے میں یہ سختی نہیں کرنی چاہیے, لیکن بھر میں سختی کر جائے. یعنی اتنی سختی کر جائے, بعض اوقات وہ یہ کرتے تھے کہ اچھا تم یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کرنے کا قسم کھاؤ. یعنی اس کے معنی یہ معاملہ آسان نہیں ہے, بات پتہ نہیں کیا ہو گئی ہے, کیا بن گئی ہے. بلکہ اس پر انہیں بڑا تعصب, انہیں یہ احساس تھا کہ یہ بات حضور نے کہی کہ تین مرتبہ تو میرے علم میں نہیں آئی. تو بعد میں انہوں نے کہا کہ اصل میں اس زمانے میں چونکہ باہر کچھ اپنے زمین دیکھنے کے لیے چلا جاتا تھا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت رہ گئی. انہیں تعصب بھی ہوا اس بات پر لیکن تحقیق انہوں نے کر ڈالی. اچھا یہ مشہور روایت ہے فاطمہ بنت قیس کی, یعنی وہ بیچاری اپنا معاملہ بیان کر رہی ہیں کہ جی مجھے تین طلاق دے دی گئی تھی اور رسول اللہ نے مجھے نان نفقہ نہیں دلوایا تھا شوہر سے. یعنی وہ اپنا معاملہ بیان کر رہی ہیں. حضرت عمر نے یہ کہہ کے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ نہیں, اللہ کی کتاب بالکل صحیح ہے اس معاملے میں, میں تمہاری بات نہیں مان سکتا. ہم اللہ کی کتاب کو عورت کی روایت پر نہیں چھوڑ سکتے, کوئی درمیان میں راوی حائل نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے, ظاہر ہے کہ یہ وہی جرم نقد کا معاملہ ہے. اچھا پھر اب صحابہ کرام بھی حضور کی بات کو بعض اوقات بالنفس نہیں بیان کر پاتے تھے. یعنی آپ اگر فرض کیجئے اس لیکچر میں شریک ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ بہت اہتمام سے شریک ہوئے, ایسا نہیں ہے کہ راہ چلتے ہوئے میں نے کوئی بات کی اور آپ نے سنی ہے. تو بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ جب بیان کریں گے تو کیا کریں گے, روایت پھر مانا کریں گے. یعنی جو بات آپ نے سمجھی ہے وہ بیان کر دیں گے اپنے الفاظ میں. بین ہی الفاظ دہرا دینا, شیر تو دہرایا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ نثر کا تو یہ معاملہ نہیں ہوتا. اور اس کی سب سے جو بڑی نازک اور عمدہ مثال ہے حدیث میں, وہ رات کو سونے کی دعا کی مثال. یعنی حضور نے وہ دعا خود سکھائی ایک صحابی کو. یعنی اس میں فرق دیکھیے کیا ہے, ایک ہے بات بیان کی, خطبہ دیا, تقریر کی, کسی سوال کا جواب اپنے والے نے بیان کر دی. یہاں اہتمام کیا ہو رہا ہے کہ آپ وہ دعا اس آدمی کو خود سکھا رہے ہیں. آپ نے وہ دعا, یہ جو مشہور دعا ہے نا, اسلم تو نفسی لیک وجہ تو وجہی لیک, یہ حضور نے خود سکھائی ایک صحابی کو اور اس سے اگلے دن سنی اور آپ دیکھیں اس نے دعا پوری یاد کر لی ہے. آخر میں آخری حصہ ہے اس کا کہ آمنت تو بے کتاب کل لذی انزلت و نبی کل لذی ارسلت، یعنی میں ایمان لایا اس کتاب پر جو ہے پروردگار تو نے نازل کی ہے، اور تیرے اس نبی پر جسے تو نے رسول بنا کے بھیجا ہے. یہ آخری جملہ تھا. اس نے جب سنایا تو اس نے کیا کیا، آمنت تو بے کتاب کل لذی انزلت و رسول کل لذی ارسلت، ایک لفظ تبدیل کر دیا. اور تبدیلی بھی مانوی لحاظ سے بھائی نبی اور رسول، یعنی وہ ایسا تو نہیں ہے کہ حرام حلال کا فرق پیدا کر دیا. حضور نے کہا کہ نبی ہے کل لذی ارسلت، اور وجہ سمجھنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے منصب کا غلط بیان ہو رہا تھا، یعنی آپ نبی ہیں جن کو رسول بنا کے بھیجا گیا. تو نبوت اور رسالت کے فرق کو وہ الفاظ واضح کر رہے تھے اور منصب کو بھی واضح کر رہے تھے، آپ نے ٹوک دیا اس بات میں. یعنی ایک آدمی کو دعا سکھائی گئی، یہاں صرف سننا مقصود نہیں ہے کہ چلتے چلتے سن لیا، الفاظ یاد کرائے گئے اور اس میں اس نے بدلی دی کہ حضور اگلے دن نہ سنتے تو ویسے ہی ہو جاتی نقل ہو جاتی. تو یہ میں نے اس لیے دی کہ اس حد تک جو معاملہ ہے وہ ہو جاتا ہے انسانوں سے. اچھا پھر یہی معاملہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے بعد جب سند درمیان میں حائل ہونی شروع ہو گئی، یعنی آپ صورتحال یہ نہیں کہ صحابہ بیان کر رہے ہیں، صحابہ تو حضور کی طرف کسی غلط بات کی نسبت نہیں کرتے، یہ بات ٹھیک ہے، قرآن کے نصوص سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کیونکہ قرآن مجید نے ان کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضور کی طرف جھوٹ باندھنے کے بعد بھی راضی ہو گیا. تو صحابہ کرام کے معاملے میں تو قرآن بالکل واضح ہے، لیکن بعد کے لوگ، اب بعد کے لوگ جو بیان کرتے ہیں، یعنی ہمارے پاس تو روایت یہ نا کہ یہاں سے پہنچنی شروع ہوئی چار آدمی درمیان میں، وہاں صحابہ کرام میں سے کوئی ہے. تو اس ساری سند کے دوران میں جو بات بیان ہو رہی ہے، اب اس کی تحقیق کی جائے گی، محدثین اس کی تحقیق کریں گے، ماہرین فن. میں نے آپ کو بھی بتایا نا کہ لوگ پہلے بیان کر رہے تھے وہ ایسے ہی بیان کر دیتے تھے، ان کو کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا تھا. اب جب انہوں نے تحقیق کرنی شروع کی، کیونکہ لوگوں نے گھڑنی شروع کر دی روایتیں، تو تحقیق کرنے کے لیے نہیں کی. اب جب ہم بخاری میں پڑھتے ہیں کہ یہ بخاری کے نزدیک ہی ہے یا مسلم میں پڑھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک صاحب فن کی تحقیق ہے. اور اس تحقیق میں دیکھیے کتنے مسئلے آئے ہیں، یعنی اس میں تحقیق یہ کرنے کے لیے جانا ہے کہ آدمی سے بات ذرا آج مجھے کر کے دکھائیے لوگوں کے بارے میں. یعنی اگر آپ کسی آدمی کے بارے میں آج جو موجود ہو یہ تحقیق کرنا چاہیں تو ایسے ایسے مسائل پیش آ جائیں گے، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک میں بہت سکا آدمی ہو اور مولویوں کے نزدیک مجھ سے زیادہ لپاٹی ہو گئی. یعنی لوگوں کے تعصبات اس میں کس درجے میں حائل ہو جاتے ہیں. ان کے یہ کہ کسی آدمی کے بارے میں یہ جاننا کہ یہ سکا ہے، حضرت عمر نے کہا نا کہ تعریف کی تھی کیا کہنے، انہوں نے روک لیا. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کبھی سفر کیا ہے، کبھی پڑوس میں رہے ہو، کبھی کوئی معاملہ پیش آیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا پھر اس طرح کے بیانات نہ دیا کرو. یہ آدمی کا پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب یہ سب کچھ ہو جائے. ایک آدمی جو ہے بہت متشرع آپ کو نظر آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جناب شیخ جو ہے وہ قدم رکھتے ہوئے تب بھی دس مرتبے ہیں، لیکن اندر شیطان چھپے ہوئے ہوتے. تو انسانوں کے بارے میں یہ جو تحقیق ہے اس میں بڑی مشکلات ہیں. اچھا پھر جو لوگ تحقیق کرنے کے لیے نکلے، ظاہر ہے کہ وہ بھی انسان ہی تھے، بڑے سکا تھے، بڑے ذہین تھے، بڑی محنت انہوں نے کی، لیکن آدمی تھے نا. تو آدمی جب کسی پہ جرا کرتا ہے یا تعدیل کرتا ہے تو اس کے اپنے احساسات، اس کی معلومات، اس کا اپنا پس منظر، اس کے اپنے تعصبات، اس کے سوچ دستاتے جاتی ہیں اس کے. یعنی ایک تو مشکل یہ ہے کہ بندے کے بارے میں جانا ہی کیسے جائے کہ یہ کیا ہے، معاملہ پڑے گا معلوم ہوگا کوئی اس کے ساتھ، یہ ایک مشکل چیز ہے اس میں. یہ اچھا پھر جن لوگوں نے تحقیق کی ان کو ایک اور مشکل، تاریخی مشکل پیش آئی، وہ یہ کہ یہ جو فرقے اب آپ دیکھتے ہیں، یعنی شیعہ حضرات ہو گئے، فلاں ہو گئے، فلاں ہو گئے، تو یہ نمایاں ہوئے ہیں بہت دیر بعد اس شکل میں. ایک زمانہ ایسا رہا ہے کہ جس میں مختلف فرقوں کے لوگ اپنے آپ کو ایسے نمایاں نہیں کرتے تھے. جب وہ نمایاں نہیں کرتے تھے تو بظاہر تو وہ صحیح عقائد کے لوگ ہی جاتے تھے، لیکن اب کون یہ بتائے کہ جس کو صحیح عقیدے کا سمجھ لیا گیا تھا وہ اصل میں تو اس وقت فلاں اور فلاں تھا، اور جب فلاں اور فلاں تھا تو پھر آدمی اپنے عقیدے کے معاملے میں روایات گڑھنے سے بھی باز نہیں آتا. یعنی یہ تو دنیا میں ہوا ہے، آج بھی ہوتا ہے. ایک آدمی کو اگر کوئی عقیدہ پسند آ گیا ہو تو اتنا غلو ہو جاتا ہے اس کے اندر کہ بعض اوقات آدمی کر رہا ہے. تو حدیث میں اتنے بڑے پیمانے پر ہوا ہے تو خود محدثین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. اچھا پھر اور ایک چیز اور کر دی ہمارے ماہرین فنی نے کر دی، وہ یہ کر دی کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ بھائی اگر کوئی دین کا حکم بیان ہوا ہے, کوئی مسئلہ بیان ہوا ہے, پھر تو ہم ہندی کھچندی کریں گے, بڑی تحقیق کریں گے, لیکن اگر ترغیب ہے, ترغیب ہے, تلقین کی بات ہے تو ہم زیادہ تحقیق نہیں کریں گے. اب وہ ہمارے پاس دوبارہ تحقیق کرنے کا کوئی رائے نہیں ہے, کرنی انہوں نے تھی, زمانہ ان کا تھا, انہوں نے یہ مسامت برت لی اس معاملے میں, اور یہ نہیں دیکھا کہ اگر احکام سے شریعت اور قواعد غلط ہوتے ہیں تو اس طرح کی جو روایتیں ہیں ترغیب کی تلقین کی, اس سے پورا دین خراب ہو جاتا ہے. چنانچہ وہی ترغیب تلقین کی روایتیں ہیں جو آپ کو اب تبدیلی جماعت کے نظام میں ملتی ہیں. یعنی نیچے لکھا ہوگا روایت معذور ہے, روایت ہے چل رہی, اس سے کانسیپٹ بدل جاتے ہیں, ترجیحات بدل جاتی ہیں, سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے. یعنی مجھے اتنی بحث کرنی پڑتی ہے صوفی مزاج لوگوں سے کہ وہ اسی طرح کی کسی روایت کے اوپر اپنے پورے دینی تصورات کی بنیاد رکھے, اور میں کہوں گا قرآن یہ کہہ رہا ہے, قرآن مجید کی ترجیحات مختلف ہیں, قرآن ایک دوسری جگہ پر کھڑا ہے, لیکن بھارا ہے, اس لیے قصے مشہور ہو چکے ہوئے ہیں, روایتیں مشہور ہو چکی ہوئی ہیں. تو ان اس طرح کی روایتوں میں چونکہ زیادہ تنقید نہیں کی گئی, ایک تاریخی واقعہ ہے اس کو بیان کرنے والے نے جیسے چاہے بیان کر دیا, نہ پس منظر معلوم ہوا, نہ بات معلوم ہوئی, کیا سلسلہ تھا, کیا نہیں تھا. یعنی میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, یہاں یہ روایت میرے بحث تھی دو ہفتے پہلے میری جمعرات کی مجلس میں, کہ سیدنا عبداللہ بن عمر نے ایک بانسری والے کی, بانسری کی آواز سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں, انہوں نے کہا کہ میں نے حضور کو بھی ایسے دیکھا. اب سیدنا عبداللہ بن عمر کا یہ عمل جو ہے یہ تو ٹھیک ہے, ان سے روایت ہو گیا, حضور نے کس وجہ سے ایسا کیا, اس میں بڑے مسئلے. یعنی اس کا سبب جو ہے حضور نماز پڑھتے بھی ہو سکتے تھے, ذکر کرتے بھی ہو سکتے ہیں, حضور یعنی ایک بات مطلب جان ہو گئی ہے نا, دس سوالات اس کے بارے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں چاہتے ہیں, لیکن ایک آدمی بیان کر دیتا تو وہ بعض اوقات اس کے پورے پس منظر کو اس طریقے سے بیان نہیں کرتا, اور بعد والے جو ستم ڈالتے ہیں وہ تو الگ ہے. یہ جو وہ خلا ہے, باوجود اس کے یہ بڑا عظیم الشان کام ہے, اس میں بڑی محنت کی گئی ہے, یعنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہزاروں لوگوں کی زندگی کے حالات کی تحقیق کرنا, انہیں مرتب کرنا, بعض لوگوں نے اپنی زندگی کا مشن بنا دیا, امام بخاری میں شادی نہیں, ایک اہم ترین کام چھوڑ دیا انہوں نے, اور اس طرح حدیث مرتب کرنے کے لیے اپنی زندگی لگا لی. یہ سب کچھ لوگوں نے کیا, لیکن یہ سب کچھ کے باوجود یہ فطری خلا ہے. یعنی یہ جو میں نے آپ سے بیان کی ہے, یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ جتنی جی چاہے تحقیق کر لیں, یہ خلا رہے گا, اور چونکہ یہ خلا رہے گا, یعنی اس خلا کو ختم نہیں کیا جا سکتا, یہ رہے گا, اس وجہ سے میں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ یقین کرتے ہو. یعنی آپ کو جو علم حاصل ہوتا ہے ایک حدیث سے یا خبر روایت سے, وہ کس طرح کا علم ہوتا ہے, وہ اس طرح ابن ہضم کہتے ہیں, محدثین نے ابن ہضم ہے صرف, اور چند ظاہری اور بزرگ جن کو یہ اشارہ ہے, ورنہ سب یہی کہتے ہیں کہ اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کیا علم ہے, وہ ظن غالب ہے. ظن غالب کا مطلب گمان نہیں ہوتا, ہمیں سارے تاریخی معلومات میں یہی علم حاصل ہوتا ہے نا, گمان غالب ہوتا ہے کہ ایسے ہی ہوا, یعنی سارے کرائم جمع ہو گئے, بات بھی ٹھیک لگتی ہے, لوگ بھی معقول ہیں بیان کرنے والے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ایسے ہی ہوا ہوگا. لیکن آپ یہ کہیں گے یہ ایسے ہی ہوا ہے, یعنی یہ اگر دنیا میں کسی ذریعے سے تاریخی معاملات میں حاصل ہوتا تو وہی اس سے حاصل ہوتا ہے, یہ اخبار ہاتھ سے نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے میں نے یہ دو جملے لکھے, اور یہ جو دوسری بات ہے اس پر سوائے چند لوگوں کے, یہ جو دوسری بات ہے کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی علم یقین کے درجے پر نہیں پہنچتا, اس بات کے بارے میں سوائے دو چار لوگوں کے پوری امت کے اہل علم کم و بیش متفق ہے, سب یہ مانتے ہیں کہ یہ نہیں کہا جا سکتا, یہ یقین ہی حاصل ہو جاتا. اچھا, اب اگر یہ دو باتیں ٹھیک ہیں وقت ہو گئے, تو یہ دو باتیں ہیں گویا, یعنی جو میں نے یہ سارا پس منظر آپ کو بیان کیا ہے اس میں بنیادی چیز یہ دو چیزیں, جو ہمارے اخبار احاد ہیں, جو حدیث کی چیزیں موجود ہیں, وہ رسالت معاذ رسل کا تاریخی ریکارڈ ہے, قول فعل تقریر کو لوگوں نے بیان کر دیا ہے, حضور نے اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا, نہ اس کی حفاظت کا, نہ اس کی تبلیغ و اشاعت کا, بات یہ, اور یہ کوئی صاحب علم اس کا انکار نہیں کر سکتا, الا یہ کہ وہ بحث بحث, اور دوسرے یہ کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ویسا ہی علم ہوتا ہے کہ جیسے تاریخی چیزوں کا ہمیں حاصل ہوتا ہے, جب کرائم جمع ہو جاتے ہیں, اچھے لوگ بیان کرتے ہیں, ہم مطمئن ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں, لیکن یہ کہ وہ علم یقین کے درجے تک حاصل ہو جاتا ہے, یعنی اس میں وہی بات میں نے کی کہ ظن غالب, یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یقین کے قریب سے پہنچ گئے, یقین نہیں کہہ سکتے. یہ دو باتیں جو ہیں یہ حدیث کے بارے میں بالکل متفق علیہ باتیں ہیں, متفق نہ اہل علم اور محققین کے نزدیک، اور دوسرا یہ کہ ان کا انکار کرنا سوائے مقابرت کے ممکن ہے، یہ دو پھر پر موجود ہے. ان پر چونکہ آگے مقدمات کا انحصار ہے، اس پر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں بحث کریں گے، اور مجھے توقع یہی ہے کہ یہ اگلی دو نشستوں میں 2 اگست کو یہ بحث حدیث کی ختم ہو جائے گی. اقول قولی ہذا.